مطلب آپ نے سمجھ لیا، شہداء کے معنی بھی سمجھ لی. شہداء وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر علیہ السلام کے احکامات پر ایسا یقین آیا کہ اللہ کے راستے میں جان دے دی اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دے گئے. یہ صالحین کا طبقہ اسی لیے ہے. آج شہادت کا راز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ یہ سمندر اور ایسے 7 سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور سارے عالم کے درخت قلم بن جائیں تو میری عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے. تب اللہ تعالیٰ نے اپنے شہید بندوں کے خون شہادت سے اپنی عظمتوں کی تاریخ لکھوائی. اور غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ خبردار، دل چھوٹا مت کرنا، یہ ہم نے شہادت کا کوٹا پورا کیا ہے، ورنہ کافر اعتراض کرتے کہ منام علیہم میں شہداء کا وہ طبقہ کہاں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اگر ہم نہ چاہتے تو ایک بھی شہید نہیں ہو سکتا تھا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا، یہ شکست جو ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تم کو شہادت کا درجہ کیسے دیتے، تم کو مرتبہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے یہ سب انتظام ہوا ہے. اس راز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا. صحابہ کو کن حالات سے گزارا گیا، اور صرف مجاہدہ نہیں بلکہ شہادت، اور بے شمار صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور اپنے محبت کی تاریخ رقم کر دی. صالحین کے معنی مختصر یہ ہیں کہ جن کی طبیعت میں ایسی سلامتی اور صلاحیت ہے کہ وہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ایسے لوگ صالح کہلاتے ہیں. مگر اس وقت صرف صدیقین کی شرح کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء کا سب سے زیادہ اونچا طبقہ ہے، تاکہ ہم سب آج ارادہ کر لیں کہ جب ہمارا تعلق مالک کریم سے ہے اور اس اللہ سے ہے، اس اللہ سے ہم اونچی ولایت اور اونچی دوستی کیوں نہ مانگے، ولایت صدیقیت کا سوال کیوں نہ کریں. یہ ہم سوچتے ہیں بس کام چل رہا ہے، 20-30 ہزار میں کام نہیں چلتا، لیکن دنیا کے معاملے میں آدمی اور چاہتا ہے، لاکھ بھی ہے تو لاکھ والا چاہتا ہے، 1.5 لاکھ کی جاب لگ جائے، 2 لاکھ کی لگ جائے. اور دین کے معاملے میں بس یہ بھی بہت ہے، اتنا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ پھر بھی ہمیں ٹوکتے رہتے، ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو آپ نے کون سا احسان کیا ہے نماز پڑھ کے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے نماز کی توفیق دی. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، جس طرح دنیا میں آپ ترقی چاہتے ہیں آخرت میں بھی ترقی کریں، ہم سب اللہ کے مکمل پیارے بن جائیں. تو یہی چھوٹی سی ولایت، ایمان جو ہے ایک ولایت کا آغاز ہے، اللہ کی دوستی کا آغاز ہو گیا، جیسے ہماری آپ کی دوستی ہے. کبھی مل گئے صاحب سلامت ہو گئی، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. اور ایک دوستی ہوتی روزانہ کی، نہ ملے تو فون کرتا ہے آدمی، کیا حال ہے، خیریت ہے، میں آج نہیں آ سکا اس لیے میں نے فون کیا، اس کو کہتے ہیں گاڑی دوستی. تو اللہ والوں کی دوستی وہ گاڑی دوستی ہوتی ہے، ورنہ یہ عام سی دوستی ہوتی ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری دوستی عام والی ہے یا خاص والی ہے، جو فجر کی نماز چھوڑ دے، جو سنتوں کا اہتمام نہ کرے. میں پھر ان بزرگ کا قول نقل کرتا ہوں جو بہت دل کو لگنے والا ہے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو معمولی سمجھنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معمولی بنا دیں گے. آج دیکھ لیجیے دنیا میں مسلمان معمولی کیوں ہیں، گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کو اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اس لیے آج گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. اگر ہم ان طریقوں کی قدر کریں جیسے صحابہ نے قدر کی، کوئی صحابی بغیر سنت کے آگے نہیں بڑھتا تھا، ہر صحابی میں سنت کا جذبہ تھا، اتباع سنت اور شریعت، دین پر مر جانے کا اور فدا ہونے کا جذبہ تھا. اسی چیز نے صحابہ کو ترقی دی تھی. اکیم الامت فرماتے کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، آج ساری ٹیکنالوجی ہے لیکن بے بس بیٹھے ہوئے، چلا نہیں سکتے، ساری ٹیکنالوجی ہے، ایسے ہتھیار ہیں جو ڈائریکٹ اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل یہ ہتھیار چلانے والا دل کہاں سے لائیں گے؟ دل ہونا چاہیے، دل مومن کا ہوتا ہے اور اللہ والوں کا ہوتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بھائی لگتے ہیں، وہ جب جا رہے کافروں سے لڑ رہے تھے تو وہ کافروں سے آگے بڑھ رہے ہیں لڑتے ہوئے، اور ان کا گھوڑا اتنا تربیت یافتہ تھا لاشوں کو پیچھے ہٹا رہا، اور وہ آگے جا رہے ہیں اور وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں۔ مسلمان فاتح تھے، اور جب مسلمان اللہ کے لیے لڑتے تھے اللہ کی مدد اوپر سے اترتی تھی۔ وہ آگے بڑا چلا جا رہا صحابی، وہ بادشاہ کہتا ہے اپنے وزیر سے، یہ اتنے موٹے موٹے پہلوان جو ہم نے پالے ہیں یہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جو دل اس صحابی کے دل میں ہے وہ آپ کے پہلوان کے سینے میں نہیں ہے، جو اس کے سینے میں دل ہے وہ آپ کے پہلوانوں کے سینے میں، جسم تو ہے لیکن دل ہونا چاہیے۔ تو جسم آج ہمارے پاس ہے، میزائل کی ایک لائن لگی ہے اور الحمدللہ بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی ہم مقروض ہو کے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو توڑا، اور اس پر بھی شرمندہ نہیں ہے، اس پر بھی شرمندہ نہیں۔ ہاں صاحب، یہ تو آج کل چل رہا ہے، حالات ایسے ہیں، دور ایسا آ گیا، یہ سب ہیلے سازیاں اور بہانے بازیاں ہیں، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں۔ آج بھی اللہ والے موجود ہیں جو مسواک کی سنت نہیں چھوڑتے، جو ایک ایک سنت کی اتباع کو حرز جان سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں ولایت چاہیے، جس طرح ہم گھر چاہتے ہیں، اگر وزیر اعظم پوچھ لیں، اول تو پوچھیں گے نہیں کیونکہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، اور پوچھ بھی لیں تو ہو سکتا ہے وعدہ کر کے کاغذ تو دے دیں، بعد میں جگہ وگہ نہ ملے، لیکن بالفرض اگر فرض کر لیا جائے، وزیر اعظم پوچھ لیں آ کے کہ تمہیں کہاں گھر چاہیے بتاؤ، میں تم کو کہاں پہ گھر دوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ لیاری میں چاہیے 60 گز کا، 64 گز کا، یا کہاں چاہیے؟ اورنگی ٹاؤن میں، یا ڈیفینس میں چاہیے، ڈیفینس میں چاہیے، تاریخ روڈ پہ چاہیے، بہادر آباد میں چاہیے، ایسی جگہ ہمیں گھر چاہیے۔ اور کتنا؟ جب آپ دے رہے ہیں تو ہمیں 60-64 گز کا نہیں، 1000 گز کا گھر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی ولایت دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم چھوٹا سا، اتنا سا، بس تھوڑا سا دے دیجئے کہ ہم بس نماز پڑھ لیں اور بس داڑھی رکھ لیں، اتنا بھی کافی ہے۔ ارے اللہ سے اعلیٰ درجے کی ولایت مانگو، جو اللہ سے اعلیٰ درجے کی ولایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کی ولایت عطا فرماتے ہیں، صدیقیت کا مقام اس کو عطا فرماتے ہیں، جو اولیاء میں سب سے اونچا مقام ہے۔ یہی ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ تاکہ سب سے اونچا مقام آج ہم ارادہ کر لیں کہ جب ہمارا تعلق ایک کریم مالک سے ہے اور اس اللہ سے، کہ ہم اونچی ولایت اور اونچی دوستی کیوں نہ مانگیں، ولایت صدیقیت کا سوال کیوں نہ کریں۔ وزیر اعظم کا دعویٰ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، وعدہ بھی جھوٹا ہوتا ہی رہتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے۔ دنیا کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ مقدر ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، کوئی ناک رگڑ لے مقدر، لیکن دین بقدر محنت ہے، جو محنت کرے گا آج بھی وہ جنید بغدادی کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی جیسا تقوی اور ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی کہے ارے صاحب اتنی بڑی جانا، اتنی بڑی ولایت، اس زمانے میں یہ سب گناہ تھے، نیٹ کا گناہ تھا، بد نگاہی کے گناہ اتنے تھے، آج گناہ اتنے ہو گئے، اس سے بچنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں صرف نماز زیادہ پڑھنی ہوتی تھی، نفل نمازیں اور روزہ نفل، آج یہ سب نہ کرے آدمی، صرف نظر کی حفاظت کرے، موبائل کی گندگی سے بچے، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اتباع سنت، اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اور اتنا پیارا ہوگا صدیقین کے درجے پر پہنچے گا۔ تو اپنی صلاحیت اور قابلیت کو مت دیکھیے، کیونکہ کریم کی تعریف یہ ہے جو بغیر صلاحیت کے اپنی نعمت عطا کر دے۔ ہم نے ایمان مانگا تھا، اللہ تعالیٰ جب بغیر مانگے ایمان دے دیا تو اور صدیقیت کا مقام مانگنے سے نہیں دے سکتے، ہم نے اپنے دامن کو ہی چھوٹا کیا ہوا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی۔ شرٹ کا دامن کتنا سا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آ سکتی ہے؟ ہمارے کرتے کا دامن اتنا بڑا ہوتا ہے، اور چاہے آدمی اور بڑا کر سکتا، دامن بڑا کرنے سے مراد اپنے حوصلوں کو بڑا کرے۔ فجر پڑھ لی، فجر پڑھ کے بس ہو گئی نماز، فجر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لو، تلاوت کر لو، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اپنے والدین کو اسال ثواب کریں، پھر اشراق کا وقت ہو جائے گا، 6:10 پر، آج کل ہمیشہ نہیں ہوتا، ابھی اور اوپر جائے گئے، 6:10 پر آج کل اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اشراق 4 رکعت پڑھ لیں، 2-2 کر کے 4 رکعت اشراق پڑھ لیں, صلات حاجات صلات توبہ کی نیت سے دو دو رکعت پڑھ لیں, اور اس کے بعد پھر دعا مانگ کے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی اور بھی دامن چوڑا کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس کے فوراً بعد ہی چاشت یعنی صلاۃ الضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے والا نے ایک حدیث اور لکھی ہے خزائن حدیث میں کہ صحابہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ جب کبھی تہجد قضا ہو جائے تو صبح کو اشاراق کے بعد پڑھ لیا کرو. اب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ رات میں ایک تو ہے تہجد تھوڑا سا پڑھ کے سونا, وہ کیا ہے سنت موقعہ کے بعد دو نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے, دو صلاۃ حاجات کی نیت سے, یہ ہو گیا قیام لیل. یہ چار چھ رکعت پڑھنے والا بھی انشاءاللہ تہجد گزاروں میں ہوگا, اگرچہ پچھلی صف میں ہو. اگلی صف میں تو وہی ہوں گے جو رات بھر جاگتے ہیں, تین بجے اٹھتے ہیں, لیکن جو عشاء کے بعد ما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, ملا علی قاری علامہ شامی کا یہ نقل کر رہے ہیں کہ یہ جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے گی وہ قیام لیل ہے. لہذا عشاء کے بعد جب ہم چار رکعت پڑھ کے پہلے پڑھ کے سو جائیں, پھر آخر رات میں آنکھ کبھی کھل جائے تو بہت اچھا, گرمیوں کی راتیں فجر مل جائے بڑی بات ہے. لہذا فجر پڑھ لی, ٹھیک ہے, اب وہ تہجد رہ گئی نا اعلیٰ والی, اب اس کی قضا آدمی اشراق کے فوراً بعد چار رکعت اس کی بھی قضا پڑھ سکتا, کم از کم چار رکعت, ورنہ آٹھ اور بارہ رکعت کی بھی گنجائش. اب یہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر چار رکعت چاشت کی پڑھ سکتا ہے. اور آپ یہی کہیں گے مولوی جو ہے انگلی پکڑتا ہے اور پہنچے تک پہنچ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہم تو چاہتے ہیں ترقی کرنا نا, اگر ہم بتائیں آپ چار بجے آ جاتے ہیں عصر کی نماز میں, ہم آپ کو ایک پارٹ ٹائم دلا دیں کہ تین گھنٹے میں آپ کو 30,000 روپے ملیں گے, آپ آگے پیچھے گھومیں گے, کب دلاؤ گے مولوی, جلدی کرو نا, اتنی دنوں سے بولا ہوا ہے ابھی تک ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے. ایسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہے, وہ بھی پارٹ ٹائم کر رہے ہیں, اور کی طلب ہے. اس کے لیے بعض دفعہ نمازیں جا رہی ہیں, بائکیاں چلا رہے ہیں, ایسے لوگ ایک نوکری کرنے کے باوجود بائکیاں چلا رہے ہیں, اس میں بعض دفعہ نمازیں تک آگے پیچھے ہو رہی ہیں, لیکن کیا کریں, دنیا کمانا ضروری ہے. تو ہم کون سی ایسا مشکل کام بتا رہے ہیں, رات جاگنے کا تو نہیں بتایا نا. صبح اگر ہم چند رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر پورا دن کمانے کے لیے ظہر تک 7 گھنٹے تقریباً, یہ ساری نمازیں آپ کی 7 بجے سے پہلے ختم ہو جائیں گی, 7 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک پھر کوئی نماز نہیں ہے. اس وقت میں کمائے آدمی, چاہے کمائے کچھ بھی کرے, اپنا دکان چلائے یا نوکری پہ جائے, پھر اس کے بعد مغرب کے بعد دو سنت دو نفل اکثر پڑھ کے بھاگتے ہیں, دو نفل اور پڑھ لیں تو یہ اوابین میں شامل ہو جائے گا. 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس میں لکھا ہے من صلی بعد المغرب 6 رکعات, جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے تو دو سنت بھی اس میں شامل ہے گویا. اور جب آدمی پڑھنے لگے گا تو ہو سکتا ہے دو نفل اور آگے بڑھا لے تو اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی. تو جو دو سنت دو نفل کے بعد بھی دو نفل پڑھ لے, یہ بھی 12 سال کی عبادت. تو آدمی چاہے تو اپنے دامن کو کتنا وسیع کر سکتا ہے, 5 نمازیں تو پڑھنا ہی ہے, تو فرض ہے. اس کے ساتھ یہ سب کرنا, تھوڑا ذکر کرنا, تھوڑی تلاوت کرنا, چٹنی روٹی دال روٹی سے بھی کھانا ہو جاتا ہے, لیکن گوشت بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ لوازمات, اس کے بعد کولڈ ڈرنک یا چائے بھی ہونی چاہیے, میٹھا بھی ہونا چاہیے. آدمی تو اس پہ بس ہی نہیں کرتا, کیا کچھ ہونا چاہیے, جتنی ڈش ہو اتنا آدمی خوش ہوتا ہے. فش بھی ہونا چاہیے, ڈش میں فش بھی ہو تو اور مزہ بڑھ جائے. لہذا کھانے کے لیے ہر چیز تیار ہے, لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں اتنا بھی ہو گیا نا. ابھی رمضان میں نے بیان کرتے ہوئے عرض کیا, آج مولانا جلدی تراویح پڑھا دی, آپ لوگ خوش ہو گئے نا. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ کو کھانا ملے, اگر کھانا جلدی ختم ہو جائے تو خوش ہو جائیں گے, لو بھائی پیٹ ادھورا رہ گیا, کھانا ہی ختم ہو گیا, وہاں خوش نہیں ہوتے. تراوی جلدی ختم ہو جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری ساری محبتیں مادیت کے لیے, ساری محبت مادیت. کھانا جلدی ختم ہو گیا, جلدی فارغ ہو گئے, گھر چلے گئے, نہیں صاحب بھوکے رہ گئے, آدھا پیٹ تو رہ گیا. تو تراوی بھی تو جلدی پڑی, اس کا روحانی بھوک محسوس نہیں ہوتی. آج مولانا اتنی جلدی کر دیا, اتنا اچھا اور پڑھتے آپ تو مزہ آ جاتا. یہ ذوق اللہ تعالی ہمارا بنا دے, اللہ سے مانگے. میں مانتا ہوں کہ یہ ہر ایک آدمی کا ذوق نہیں ہو سکتا, لیکن بنتے بنتے بنتا ہے. آدمی جب اہل ذوق میں رہتا ہے اور روحانیت والوں میں رہتا ہے تب اس میں روحانیت پیدا ہوتی ہے. ہم جسمانیت والوں میں رہے, کھانا کمانا یہی زندگی کا مقصد, یہ تو بہیمیت ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. یاد رکھیں, ایک ہوتی ہے انسانی حیات, ایک ہوتی ہے شیطانی حیات, اور ایک اس سے اعلیٰ درجے کیا عرفانی حیات, اللہ کو پہچاننے والی زندگی. اللہ کو پہچاننے والی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.